الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور اس رمضان کے بعد آج پھر دوبارہ ہمارا اور آپ کا یہاں اجتماع ہونا نصیب فرمایا ہے. گزشتہ دو ہفتے ہمارا سفر تھا بچوں کے ساتھ اپنے وطن عزیز کی سرسبز و شاداب خطوں کی طرف، لاہور، اسلام آباد، ایبٹ آباد، مری، سوات کے سرسبز و شاداب خطوں کی طرف، ملم جبہ، بحرین، مدین، کالام، منگورا وغیرہ متفرق خطوں میں جانا ہوا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے اس ملک کے اندر بھی کس قدر عظیم و شان خوبصورت خطے آباد فرما رکھے ہیں. دریا ہیں، پہاڑ ہیں، آبشاریں ہیں، چشمے ہیں، طرح طرح کے لہلہاتے باغات ہیں، سرسبز و شاداب، بلند و بالا اور نشیب، ہر طرح کی اللہ پاک نے وادیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو جو اس نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے تا قیام قیامت آباد رکھے، اور اس کی نعمتوں میں اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے، شکر گزاری کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جو ہمارے ملک کے وسائل ہیں اللہ پاک ان کو اپنے ہی ملک کی ترقی اور قوم کی ترقی میں استعمال کرنے کی ہمارے حکاموں کو اور عوام کو توفیق عطا فرمائے. یقیناً سفر ابھی تازہ دم ہی ہمارا ختم ہوا ہے، دو ہفتے مسلسل سفر میں، اور وہاں ہمارے طلبہ بھی ہیں. چھٹیاں تھیں تو طلبہ اپنے اپنے گھروں میں تھے، تو کئی ایک طلبہ کے گھر قیام کا بھی موقع ملا. ہر رات ایک نئی جگہ قیام، طعام، اور ایک عجیب و غریب گھومنے پھرنے کا سفر ہمارا تھا، تو دل دماغ پر ایک تھکاوٹ کا اثر بھی ہے. اللہ کا نام لے کر آج بسم اللہ کر رہا ہوں اپنے اس اصلاحی درس کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پاک و صاف فرما دیتے ہیں، نیکوکار بندوں کے درجات کو مزید بلند و بالا فرما دیتے ہیں، ان کو مزید ترقیاں عطا فرما دیتے ہیں. جو ہم میں پہلے سے نیکوکاری کے ساتھ وابستہ چلے آ رہے تھے، ان کے یقیناً رتبے اور مقام اللہ کے ہاں اور بھی زیادہ بلند ہو گئے، بڑھ گئے، پاکیزگی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. اور جو خدا نخواستہ گناہوں میں ملوث تھے، تو رمضان المبارک کی شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر عبادت اور اطاعت اور فرما برداری میں رات دن گزار کر یقیناً اپنے گناہوں کا حساب انہوں نے بے باک کرا لیا. اب رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے تو ہمیں پاکیزگی حاصل ہو چکی ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم سال کے باقی 11 مہینے بھی پاکیزہ گزارنے کا عزم مصمم کر لیں. ہمت مرداں مدد خدا، ہمت اور ارادہ، عزم مصمم، یہ وہ خوبی ہے، وہ صفت ہے کہ جس مرد و عورت کو نصیب ہو جائے پہاڑ بھی اس کے سامنے پھر رائی کا دانہ بن جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، مزدور پیشہ تھے، صبح نکلتے، شام مزدوری کر کے واپس پلٹ کر آتے، تو جو مزدوری ملتی گزر بسر کا سامان ہو جاتا، نان نفقے کا انتظام ہو جاتا. مزدور پیشہ انسان سال میں کئی ایک دن اس پر ایسے گزرتے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ پر آنے والوں کے منہ تکتا رہتا ہے کہ شاید کوئی ضرورت مند آئے، مجھے مزدوری پر لے جائے اور میرا گزر بسر کا کام ہو جائے. لیکن اسی تکنے میں کبھی کبھی پورا دن گزر جاتا ہے، خالی ہاتھ جانے والا مزدور واپس خالی ہاتھ پلٹ کر آتا ہے. وہ صحابی بھی مزدور پیشہ تھے، قسمت سے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ صبح سے شام تک اپنے ٹھکانے پر بیٹھے رہے، کہ شاید کوئی ضرورت مند آئے جس کو مزدور کی ضرورت ہو وہ مجھے لے جائے کام کاج کرا لے میری مزدوری مل جائے تو میرا گزر بسر کا سامان ہو. صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی بھی ضرورت مند نہ آیا, خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ واپس آئے. دن بھر کے تھکے ماندے بھوک اور پیاس گرمی کی شدت میں پلٹ کر جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے حسب معمول حسب سابق ان کا ہنس کر استقبال کیا خیر مقدم کیا. تھکے ماندے تھے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے ہو کو تو لے آؤ, کچھ کھانے پینے کو ہے تو لے آؤ, بھوک تڑپا رہی ہے. تو بیوی نے بتایا کہ میں تو آپ کو رات ہی بتا چکی تھی کہ گھر میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے, صفایا ہو چکا ہے, اناج اور غلہ آٹا اور دال کوئی بھی چیز گھر میں کھانے پینے کو نہیں, میں تو خود آپ کے انتظار میں اور آپ کے آسرے میں تھی کہ آپ کچھ لائیں گے. اس واقعے کو سنانے کا اصل مقصد ہمت اور عزم اور پختہ ارادہ ہے. تو ان کا بھی ظاہر ہے کہ جو امید تھی جو توقع تھی سارے دن کی بھوک اور پیاس تھی, تو جب یہ جواب سنا تو افسردہ سے ہوئے لیکن دل میں شرمندہ ہوئے کہ میری بیوی بھی میرے اوپر آس لگائے بیٹھی تھی اور میں خالی ہاتھ واپس پلٹ کر آیا. تو بیوی نے بھانپ لیا, بڑی وفادار وفاشیار بیوی تھی, حوصلہ دیا, کہا کہ آپ فکر مند نہ ہوں پریشان نہ ہوں, روزانہ اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے, آج اللہ تعالی کی مرضی اس بات میں کہ آج ہم بھوکے ہی سو جائیں, اللہ کی مرضی میں راضی رہنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ ہیں تو میں بھی حضور کی تربیت یافتہ ہوں, اس اللہ نے روز ہمیں کھلایا تو آج اسی اللہ کی مرضی یہ لگتی ہے کہ آج وہ ہمیں بھوکا سلانا چاہتا ہے تو بھوکے سو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعا ہے, فرماتے تھے یا اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک دن آپ مجھے کھانے کو دیں تو میں کھانا کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں, اور اگلے دن مجھے آپ فاقہ کرا دیں, کھانے کو کچھ نہ ملے, میں بھوکا اور پیاسا رہ کر صبر کے ساتھ آپ کی ذات پر صبر کرتے ہوئے رات گزار دوں, ایک دن شکر کے ساتھ اور ایک دن صبر کے ساتھ. تو اس خاتون نے بھی ان کو حوصلہ دلایا تو مطمئن ہو گئے اور سو لیے. اگلے دن صبح پھر اسی طرح اپنے کام کے لیے اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوئے, سارا دن پھر اسی طرح انتظار میں بیٹھے رہے, کوئی نہ آیا, شام کو پھر خالی ہاتھ واپس پلٹ آئے. آج پھر وہی کیفیت ہوئی کہ بھوک کی شدت بڑھ چکی تھی, ایک دن کے فاقے سے بڑھ کر دو دن کا فاقہ ہو چکا تھا. بھوک اور پیاس کی شدت, الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں بچا کے رکھے. نعمتوں کی فراوانی میں انسان ہوتا ہے تو سننا تو بہت ہلکا پھلکا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن کا فاقہ اور دو دن کا فاقہ, کبھی کبھی اگر انسان کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے اور شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو اس وقت انسان بلک جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے, بھوک سے بلبلا اٹھتا ہے, وہاں سارا دن بھوکے پھر اگلے دن پھر بھوکے. پھر یہی کیفیت ہوئی, رات کو بیوی نے حوصلہ دیا اور اسی طرح خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا فرمائے گا. غرض یہ کہ یکے بعد دیگرے مسلسل تین دن اسی طرح فاقے میں گزر گئے. تیسرا دن بھی جب تھا تو تھکے ماندے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید مانتے ہوئے پھر چل پڑے کام کی تلاش میں. ابھی گھر سے تھوڑا دور نکلے تھے تو بیوی کی یہ عادت تھی کہ گھر کے دروازے تک اپنے شوہر کو الوداع کہنے کے لیے آتی تھی. سنت عمل بھی یہ ہے کہ جب انسان گھر آئے تو بیوی خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کرے, خوش آمدید کہے, استقبال کرے. اور جاتے وقت بھی سنت عمل یہ ہے کہ انسان جب گھر سے جا رہا ہو تو سنت یہی ہے کہ خاتون خانہ دروازے تک اس کو پہنچانے کے لیے آئے اور اس کو دعائیں دیتی ہوئی رخصت کرے. تو تیسرے دن بھی وہ اسی طرح ان کو الوداع کہتے وقت جب تھوڑا سا دور نکل گئے آواز دے کر ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اوپر جو کیفیت ہے کہ تین دن کا فاقہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی تھی رہ گئی, تو چلتے چلتے میں نے کہا کہ آپ سے کہہ دوں. اور وہ بات یہ ہے کہ تین دن کے میرے فاقہ کی شدت کو دیکھ کر آج ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ کو کوئی کام کاج نہ ملے اور شام کو پلٹتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری خاطر کہیں حرام کا لقمہ لے آئے. اگر تو رزق حلال مل جائے تو بخوشی لے آنا, ورنہ میری خاطر آپ کوئی حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. یہ وہ عزم ہے, یہ وہ ہمت ہے, وہ استقامت ہے, مضبوطی ہے کہ تین دن کی بھوکی خاتون اپنے شوہر کو یہ ہمت اور حوصلہ دے رہی ہے کہ میری خاطر میری بھوک کی شدت کو دیکھ کر کہیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ادھر ادھر سے آپ کہیں حرام کا لقمہ میری خاطر اٹھا لائیں، چونکہ آپ کی جو میری ذات سے محبت ہے میں اس کو جانتی ہوں، تو میری محبت میں کہیں آپ حرام کا لقمہ نہ لانا۔ عزم جب پختہ ہو، ارادے جب مضبوط ہوں، انسان کی ہمت ہو، تو اس قدر شدت کے ساتھ بھی انسان ایک بڑے اور مشکل مرحلے سے گزر سکتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان المبارک گزار کر پاک و صاف ہو چکے ہیں، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اب گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے، برائی سے دور رہنا ہی رہنا ہے۔ بھوک اور پیاس تو ایسی شدید چیز ہے کہ خود بخود انسان کو وہ کھانے کی طرف لپک کر جھپٹنے کی طرف مجبور کرتی ہے، گناہ کے اندر تو پھر بھی ایسی شدت نہیں ہوتی، وہ تو صرف خواہش نفس کی ایک تکمیل ہوا کرتی ہے، اس سے بچنا تو بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اس بات کا تہیا کر لیں کہ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، ہر انسان کے گناہوں کی نوعیت جداگانہ ہوتی ہے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے گناہوں کی لت کے اندر میں ملوث تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی برکت سے مجھے ان سے دوری نصیب ہوئی، اس ماحول کی برکت سے بہت سے گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، صاف ستھری زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو جن گناہوں سے دوری ملی ہے، اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اس کی مدد مانگ کر انسان عزم مصمم کر لے کہ اب آئندہ ان گناہوں کی طرف مجھے نہیں پلٹنا۔ جوانی کے گناہ ہیں، مال و دولت کے گناہ ہیں، عیش اور آرام کے گناہ ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مال کی جب فراوانی ہوتی ہے تو اس فراوانی کی وجہ سے بے شمار گناہ انسان کرتا ہے۔ چین اور سکون، امن و سلامتی ملی ہوئی ہے تو انسان بے باک ہو کر کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ توجہ سے، دھیان سے اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ آیا کہیں اللہ کی ان نعمتوں کی فراوانیوں سے کہیں میں غلط اور کہیں ناجائز کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں تو نہیں لگا ہوا۔ سر سے پاؤں تک اپنے وجود کا جائزہ لے، ذاتی طور پر نگاہیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، اعضاء اور جوارے ہیں، تعلقات ہیں، ان کا جائزہ لے، کھانا پینا ہے اور اپنے دیگر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں کا جائزہ لے، کسب معاش کے اندر جائزہ لے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، رشتے ناتے ہیں ان کا جائزہ لے۔ تو ایک جائزہ لینے کے بعد انسان کو اچھی طرح خوب واقف ہے، انسان اس سے جہاں کہیں تھوڑی سی بھی چوک ہوتی ہے، ضمیر اللہ پاک نے اس کا ایسا رکھا ہے جو اس کو کچو کے مارتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، نشتر چبھوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے تیرا دل کھٹکے سمجھ لے کہ تو غلط کر رہا ہے، جس چیز میں تیرا دل کھٹک جائے کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس ضمیر کی آواز کو سن کر انسان اس برائی سے بچ جائے تو یہی کامیابی ہے۔ جہاں کہیں اس نے کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، کوئی تجاوز کیا ہے، کوئی حد سے حدود پار کی ہیں، تو یقیناً اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے ظلم و زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، کہاں کہاں اس نے اللہ تعالیٰ کے حق تلف کیے ہیں، بندوں کے حق ضائع کیے ہیں۔ ان حقوق کی تلفیوں سے انسان بچے اور تدارک کر کے، اور وہ گناہ جن گناہوں کی لت اس کو پڑی ہوئی تھی اللہ نے رمضان کی برکت سے اسے دوری دے دی، عزم مصمم کر کے، پکا ارادہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے۔ یہی دوری، یہی پاکیزگی، یہی گناہوں سے بچنا آخرت میں کام آئے گا۔ زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، جو کیفیت، جو حالات، جو عادتیں، جو طور طریقے، جو انداز زندگی ہمارے رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں تھوڑے سے ہم سدھر گئے، رمضان کے بعد پھر بگڑ گئے، تو ایسے رمضان کا آنا نہ آنا دونوں برابر ہیں۔ رمضان کا پالینا ان ہستیوں کے لیے مبارک ہوا کرتا ہے کہ جو رمضان سے پہلے اس کے آنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جانے کے بعد اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری جو محنت ہے کہیں وہ ضائع نہ چلی جائے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہو۔ یہ دل اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس دل کو اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا، اس میں اللہ نے اپنی یاد کا مرکز اور محور بنایا ہے۔ اس دل کو جب پاکیزگی مل جاتی ہے، گناہوں سے جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو یہ دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، فرمایا کہ اس دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس زنگ کو دور کرنے کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزوں سے یہ زنگ دور ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک کی کثرت اور موت کی یاد۔ ہر وقت موت کو یاد رکھنے والا اور کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس دل کے اندر پھر وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، دل ملائم و نرم ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور خشیت سے لبریز ہوتا ہے۔ جب دل صاف شفاف ہو زندگی کے اندر، تو اللہ پاک نے یہ دل ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ درست تو پورا وجود درست، وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا تو پورا وجود بگاڑ کا شکار ہے۔ فرمایا کہ وہ لوتھڑا دل کا ٹکڑا ہے، دل اگر سدھر گیا تو پورا جسم سدھرا ہوا ہے، دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ اس دل کے سدھرنے کے لیے پھر محنت کی جاتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس دل کے اوپر ایک سیاہ داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے، اگر تو انسان سچی توبہ کر لے تو وہ داغ اور دھبا دھل جاتا ہے، نہ کرے تو وہ دھبا اپنی جگہ برقرار ہوتا ہے کہ اتنے میں دوسرا گناہ کر لیتے تو دوسرا داغ لگ گیا، اس کے بعد اور گناہ کیا تو اور داغ، داغ پہ داغ لگتے لگتے دل سیاہ دھبے دار داغ دار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر نصیحت اور اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی، زنگال ہو جاتا ہے، وہ سیاہ دل ہو جاتا ہے، اور جس کو سنگ دل کہا جاتا ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، کہ نہ اس کے اوپر ماں کی بات اثر انداز ہوتی ہے، نہ باپ کی بات، نہ کسی مصلح اور مشفق اور مربی کسی مہربان کی بات اس پر اثر انداز ہوتی ہے، دل انسان کا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے کوئلے کی طرح۔ تو سب سے پہلے گناہ ہونے کے بعد ہی اس داغ اور دھبے کو دھونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریاق عطا فرمایا، استغفار اور ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ کے ذریعے دل کی دھلائی اور صفائی اور منجائی ہوتی ہے۔ کثرت سے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ایسی تاثیر ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بے دھیانی کے اندر بھی جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کرے وہ تو ہے ہی بہت زیادہ کارآمد۔ فرمایا کرتے تھے کہ بے دھیانی میں بھی اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو جلا ملتی ہے، ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے، جس چیز کا تذکرہ انسان کثرت سے کرتا ہے تو اس ذات، اس تذکرے والی ذات کی محبت اس کے دل میں اجاگر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہیں میل کچیل ہو، گندگی ہو، کپڑے پہ داغ دھبا ہو تو اس کو دھو دیا جاتا ہے تو صاف شفاف ہو جاتا ہے، کہیں گند بنا ہو تو اس کی صفائی کر دی جائے تو گندگی کا نشان مٹ جاتا ہے۔ دل کے اندر بھی داغ دھبے لگتے ہیں تو ذکر اللہ کی برکت سے وہ داغ دھبے ایسے صاف شفاف کر دیے جاتے ہیں کہ نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ گار ہے اور گناہ کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، چھوٹا گناہ ہو، بڑا ہو، بد سے بدتر گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ اور پشیما ہو جاتا ہے، نادم ہو کر جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو بھیانک سے بھیانک گناہ بھی وہ دھل کے ایسا صاف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے دستاویز کے اندر، کاغذات کے اندر جب کہیں کوئی کاٹ پیٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر خالی نشان مار دیا جاتا ہے، داغ دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے نام اعمال سے جب گناہوں کو مٹایا جاتا ہے تو پھر وہاں کاٹ پیٹ نہیں ہوتی، وہاں جڑ سے اس کو مٹا کر نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام اعمال کے اندر لکھ لیتے ہیں، در و دیوار اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں، انسان کے خود اپنے اعضاء اور جوارے اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو یہ بڑے بڑے گواہ اس کے اس گناہ کے اوپر موجود ہوں گے، لیکن دنیا ہی کے اندر جب اس کو ندامت ہو گئی، سچی توبہ کر لی اپنے اس گناہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کے دل دماغ سے اس کو بھلا دیتے ہیں، جو اعمال نامہ تھا، جو صحیفہ تھا جس میں اس کے ان برائیوں کو لکھا گیا تھا، اس سے بالکل مٹا کر صاف شفاف کر دیا جاتا ہے۔ پینسل کی لکھائی کو جب ربڑ سے صاف کرتے ہیں تو بسا اوقات بالکل مٹ کر صاف شفاف ہو جاتا ہے، اس میں تو پھر بھی لکھائی کا کچھ گہرائی کا اثر رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا بھی نام و نشان باقی نہیں بچتا۔ زمین کا وہ خطہ، در و دیوار، چھت اور دیوار، دروازے، کھڑکیاں، جس خطے کے اندر وہ گناہ کر رہا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی وہ توبہ کرنے والا ایسا صاف شفاف ہو کر آئے گا کہ اس کے اس گناہ پر کوئی ایک گواہ بھی موجود نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اعضاء اور جوارے جو اس گناہ میں ملوث تھے، جو اس پر گواہ بن رہے تھے، ان تک سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ یہاں تو اللہ پاک نے اس لکھائی کو، اس جرم، اس داغ دھبے کو مٹانے کا جو ربڑ ہے وہ ہمیں دے رکھا ہے کہ جب چاہو سچی ندامت کے ساتھ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، تمہارے اپنے اختیار میں ہم نے دیا ہوا ہے اپنے گناہوں کو مٹوانا۔ جب تک دم میں دم ہے، پاکیزگی، داغ دھبوں کو دھلوانا اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دے دیا کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے سچی ندامت کے ساتھ میرے سامنے آ جاؤ، آہوزاری کر لو، معافی تلافی کر لو، صاف شفاف ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک معاملات ہمارے اختیار میں ہیں جب تک سانس میں سانس ہیں، دم میں دم ہیں۔ اور اگر غفلت کی زندگی میں انسان زندگی گزار کر یک لخت آنکھ بند ہو گئی، اب پھر معاملہ اس کے اختیار سے جاتا رہا، تو دنیا کے اندر اس دل کا سنوارنا، اس کو سدھارنا، اس کے داغ دھبوں کو دھونا، میل کچیل کو صاف کرنا، اس کی دھلائی صفائی اللہ کے ذکر کے ساتھ، کثرت تلاوت کلام پاک کے ساتھ، موت کی یاد کے ساتھ، دعاؤں کے ذریعے اپنے اس دل کو صاف شفاف رکھنا ہمارے لیے اللہ پاک نے آسان بنا دیا۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اس دل کو اللہ کی ذات کے لیے خاص کر لینا، اللہ کی محبت کے لیے اس کو صاف شفاف رکھنا، یہ ابھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک گندا برتن لے کر انسان دودھ والے کی دکان پر چلا جائے اور اس میں گندگی لگی ہو اور ہم کہیں کہ اس میں ذرا دودھ بھر کے دے دینا، اگرچہ اس کو اس دودھ کے پیسے مل رہے ہوں، لیکن تب بھی وہ پیسے لے کر اپنے اس دودھ کو ضائع نہیں کرتا کہ گندے برتن میں دودھ کو انڈیل دے۔ وہ کہے گا بھائی پہلے برتن کو دھو کے صاف کر لو، کیوں میرے قیمتی دودھ کو ضائع کرتے ہو؟ ایک دودھ والا گندے برتن میں صاف شفاف دودھ کو انڈیلنا پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق گندے دل کے اندر نہیں ڈالتے۔ دل گندا ہو، اس میں دوسروں کی محبت کی مورتیاں ہم نے بٹھائی ہوئی ہوں، اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس سے دنیا زمانے کی مورتیاں ہم نے دل کے اندر بسائی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ یہ شعر جو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اس شعر کی تفسیر فرما رہے تھے، تشریح فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ فرمایا کہ اس بات کو کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ دل کے اندر تو ہم نے محبتیں بسا رکھی ہیں، کہیں دولت کی محبت ہے، کہیں عورت کی محبت ہے، کہیں عہدہ، کہیں منصب، کہیں دنیا کے ڈھیروں ڈھیر ہماری محبتیں اس دل کے اندر جڑے پکڑی ہوئی ہیں، بے شمار بت ہم نے دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی۔ فرمایا شرم آنی چاہیے، یہ بات تو وہ کہے کہ واقعتاً اس کا دل دنیا کی ساری محبتوں سے خالی ہو چکا ہو، دولت ہو، عورت ہو، جمال ہو، شباب ہو، کباب ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دنیا کی ڈھیر و ڈھیر لالچ کی چیزیں ہوں، ہر چیز سے دل صاف شفاف ہو، پھر انسان یہ آرزو کرے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، پھر تو زیب دیتا ہے۔ دل کے اندر محبتیں بسائی ہوئی ہیں، مال کی، جمال کی، اور ڈھیر و ڈھیر عہدے اور منصبوں کی، دنیا کے پیچھے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہو اور زبان سے انسان مانگ رہا ہو کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، فرمایا کہ دھوکہ ہے۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ دل جب تک گندا ہو، غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر آنسو اس کے چھلک پڑتے ہیں. تو ایسے اللہ کو یاد کر کے رونے والا، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، ففاضت عینہ، اور اس کی آنکھیں آنسو بہا دیں، اس کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اپنے خصوصی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ مجمع سے ہٹ کٹ کے تنہائی میں یکسو ہو کے گوشہ نشین ہو جائے، ایک کسی بھی تنہائی کے مقام میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس شخص کو وہ بشارت ملے گی کہ قیامت کی ہولناکی والے دن سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، افراتفری ہولناکی کے اس مقام پہ ہوں گے، اور یہ اللہ کے خصوصی رحمت کے سایہ میں ہوگا. اور دوسرا مطلب محدثین نے بیان فرمایا کہ بھرے مجمع کے اندر رہتے ہوئے اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو. بھرا مجمع ہے، عوام الناس کے درمیان موجود ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا جو غیر ہے، غیر اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہے. اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر جب وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو برسا دیں، تو ایسا شخص خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو بات یہی ہے کہ اس دل کو سدھارنا سنوارنا اللہ پاک نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے کہ اس دل کو صاف رکھو، اس کے زنگ کو مٹا لو، میل کچیل کو دور کر لو. اس دل کے اندر بسنے والی ہر محبت میری ذات کی خاطر ہو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان کا حصہ ہے. فرمایا کہ محبت اللہ کی ذات کی خاطر ہو، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے دوستوں سے محبت، اخوت اور ہمدردی اور تعلق اور محبت، یہ رشتے ناطے اسلام نے جس قدر اس کا درس دیا ہے کسی دوسرے مذہب میں وہ محبت نہیں ملتی. انسانوں سے محبت، دیگر مخلوقات سے محبت، چرند پرند درند تک سے محبت، ہر ایک سے محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر. جو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے تو وہ محبت خالص اور کارآمد ہے، لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ سے غافل بنانے والی ہو، دنیا کے اندر منہمک کرنے والی ہو، یہ محبت نقصان دہ ہے، مضر ہے، دل کے اندر یہ کھوٹ پیدا کرنے والی ہے. اس دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے صاف ستھرا رکھنا تاکہ پھر اللہ تعالیٰ بھی صاف دل کے اندر اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، اپنی ذات کو بسا دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے. اللہ پاک نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا، اور قیمت کے اندر کیا چیز دی ہے؟ جنت عطا فرمائی. جنت کے بدلے اللہ پاک نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا. تو در حقیقت اللہ پاک تو سودا کر چکے ہیں ہماری جان اور مال کا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میری قربانی، میری تمام عبادات، سب کچھ، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تو یہ تو اللہ پاک سودا کر چکے کہ جو صاحب ایمان بندہ ہے اس کی جان بھی میری ہے، اس کا مال بھی میرا ہے، اس کی قیمت جنت کی شکل میں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا اہل ایمان کی جان اور مال کے بدلے میں، بلکہ فرمایا کہ میں نے اہل ایمان کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. چونکہ جہاں کہیں کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کو بیچنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا زیادہ نفع کی توقع میں انسان اس چیز کو بیچ دیتا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو نہ تو ضرورت نہ اس کو کوئی احتیاج ہے، وہ تو وحدہ لا شریک بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، ساری کائنات ہی اس کی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت، کس چیز کی احتیاج. تو جو چیز انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چیز انسان فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، یا تو کسی ضرورت کی بنا پر، کوئی ضرورت پیش آ گئی، قرضہ لیا تھا اتار نہیں پا رہا، تو بمجبوری ضرورت کے پیش نظر گاڑی بیچ دے گا، دکان بیچ دے گا، کوئی پلاٹ تھا وہ بیچ دے گا. مقروض نے آ کر اس کو دبوچ لیا تو جان بچانے کی خاطر اپنا مکان بیچ دے گا. تو ضرورت کے پیش نظر انسان بیچتا ہے. یا نمبر دو، جب یہ کوئی چیز بیچتا ہے تو زیادہ نفع کی توقع پر بیچتا ہے کہ ایک چیز لی تھی سستے داموں، لاکھ کی چیز لی تھی اب اس کی قیمت ہو گئی لاکھوں، کروڑ کی لی تھی اب اس کی قیمت ہو گئی کروڑوں، تو سوچتا ہے کہ اب زیادہ نفع مل رہا ہے، موقع اچھا ہے، تو چلو لاکھ کی چیز لاکھوں میں جا رہی ہے، کروڑ کی چیز کروڑوں میں جا رہی ہے، تو چلو مزید نفع حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ نفع کی توقع سے بھی پاک ہے. تو بیچنے کے اندر چونکہ یا تو ضرورت کے پیش نظر بیچا جاتا ہے یا زیادہ نفع کی توقع پر بیچا جاتا ہے، تو بیچنے کے اندر تو چونکہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ نفع کی توقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جان و مال کو اپنی ذات کے لیے لے لیا. اب بندے کی جان بھی بندے کا مال بھی اللہ کا ہو گیا، اور اس کے بدلے میں جو قیمتی نعمت عطا فرمائی وہ جنت عطا فرمائی، کہ جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نعمت نہیں رکھی. اب یہاں بندے کی جان کا بھی سودا ہو گیا، مال کا بھی سودا ہو گیا، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. تو اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو ذات ہے، وہ تو بندے کے دل کے اندر بستی ہے. دل کا تو تذکرہ نہ ہوا، جان کا سودا ہو گیا، مال کا سودا ہو گیا، لیکن دل کا تو سودا نہ ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نقطہ اللہ پاک نے مد نظر رکھا کہ بندے کا دل وہ میرا گھر ہے، اور جو اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے وہ وقف ہوا کرتا ہے، ناقابل بیع و شراء ہوا کرتا ہے. بندے کا دل وہ ہے ہی اللہ کے لیے کہ اللہ کی یاد اس کے اندر ہوا کرتی ہے. جو اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے تو اللہ کے گھر کو نہ بیچا جاتا ہے نہ خریدا جاتا ہے، اس پر تو کسی حکمران کی سلطنت تک نہیں ہوتی، وہ وقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے. تو دل تو پہلے سے اللہ کی ملکیت میں تھا، البتہ بندے کی جان اور مال بھی اللہ پاک نے اپنی ملکیت میں لے لی. ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنی بیوی سے ناراض ہوئے، کسی بات پر ناراض ہو کر قسم کھا لی اور کہا کہ شام سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک اگر تو میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھ کو تین طلاق. میاں بیوی میں محبت بھی بڑی والیہانہ تھی، بیوی کا تو رو رو کے حال برا ہو گیا. قاضی القضات چیف جسٹس اس وقت کے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد درشید تھے، قاضی القضات تھے، ججوں کے جج تھے، بیگم نے فوراً ایک پیغام رساں بھیجا اور مسئلہ پوچھوایا کہ اس طرح سے شوہر ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر اتنی بڑی قسم اٹھا بیٹھے کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ کو تین طلاق. امام صاحب نے فرمایا کہ جس کا مسئلہ ہے اس کو خود یہاں آنا پڑے گا، اس خاتون سے کہو کہ خود چل کے میرے پاس آئے. مرتا کیا نہ کرتا، سخت مشکل میں پھنس گئی تھی کہ اگر شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسئلے کا حل نہیں ہوا تو تین طلاقیں پڑ رہی تھیں. سر کے بل چل کے فوراً پہنچ گئی تھی. امام صاحب نے اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کی طرح ایک حجرہ بنوایا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہاں مسجد میں بیٹھے، میں بھی آتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، مسئلہ دریافت کرتا ہوں. اور تاخیر کی، اتنی تاخیر کی کہ سورج غروب ہو گیا، اذان ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کے بعد آئے، اس پردے کی جگہ میں اس خاتون سے جو وقت کی ملکہ تھی پوچھنے لگے کہ جی فرمائیے کیا مسئلہ تھا. کہا کہ رو رہی ہیں ہچکی ہچکیاں. کہا کہ اب مسئلہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، سارا وقت تو آپ نے گنوا دیا، میں نے تو پہلے ہی مسئلہ آپ کے پاس کہلا بھیجا تھا کہ ہارون الرشید نے اتنی بڑی قسم کھا لی کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر تم میری سلطنت سے نہ نکلی تو تم کو تین طلاق. میں تو اس کی سلطنت سے نکلنے نہیں پائی، آپ نے لا کے مجھے یہاں بٹھوا دیا اور سورج غروب ہو چکا، مغرب بھی پڑ چکے لوگ. فرمایا کہ تم بے فکر رہو، میں نے اسی لیے تم کو بلا کر یہاں بٹھایا ہے کہ ہارون الرشید کی سلطنت اللہ کے گھر میں نہیں چلتی. تم جب اللہ کے گھر میں آ گئی، ہارون الرشید کی سلطنت سے باہر تھی، اللہ کی حدود کے اندر تھی، اللہ کی سلطنت میں تھی، میں نے آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کی سلطنت سے نکال باہر، اللہ کی اس حدود کے اندر داخل کر دیا تھا. اب آپ جائیں، بے فکر ہو جائیں کہ آپ کا نکاح برقرار ہے. حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے. جب واقعتاً صاحب ایمان بندہ ہے مومن اس دل کو صاف ستھرا رکھے اور اس کی قدر شناسی کرے، اس کی حیثیت کو اجاگر کرے اور پہچانے کہ اس دل کو اللہ پاک نے، میرے دل کو خاص اپنے لیے رکھا ہے، پھر اس دل کو انسان گناہوں سے بچاتا ہے اور داغ دھبوں سے، میل کچیل سے، زنگ سے اس کو بچاتا ہے، اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے. اس فکر کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر سماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شوق، اس کا خوف، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے، تو پھر بندے کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے. اس دل کو سدھار کر چلنا اس زندگی میں تو بہت آسان ہے. جو بھی صاحب دل بندے ہیں، دل والے بندے ہیں، محبت والے بندے ہیں، جن کو درد دل ملا ہوا ہے، محبت ملی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جب انسان تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کو بھی درد دل مل جاتا ہے، محبت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ملتا ہے. یہی تعلق تو اصل سرچشمہ حیات ہے. اللہ سے دوستی بن جائے، تعلق بن جائے، اللہ کی محبت مل جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والا بن جائے. عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ آسان آسان نسخے تجویز فرمایا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بھی یہی مزاج تھا کہ جیسے افراد ہوتے، جیسا مریض ہوتا، مریض کے حساب سے وہ علاج تجویز فرمایا کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ لکیر کا فقیر بن کے ہر مریض کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، مزاج مزاج میں فرق ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ منصب تدریس پر فائز فرمایا ہے، تو طلبہ کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی ڈھیٹ مزاج طالب علم ہو تو اس کو اگر دو چھڑیاں بھی پڑ جائیں تب بھی وہ مسکراتا ہے، تنزیہ طور پہ ہنستا ہے، اور شریف طالب علم کی طرف اگر استاد صرف نظروں میں نظریں ملا کر بھی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں اور لال ٹماٹر ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ استاد کی ناراضگی کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے. ہیں دونوں طالب علم، ایک ڈھیٹ ہے کہ ڈانٹ کھا کے بھی ہنس رہا ہے، مار کھا کے بھی وہ مسکرا رہا ہے، اور ایک اس قدر شرمیلا اور حیادار ہے کہ وہ نظروں سے نظریں ملنا بھی گوارا نہیں کر پاتا کہ لال ہو جاتا ہے، آنسو ٹپکا دیتا ہے. تو ہر مریض کا انداز الگ الگ ہے. اسی طرح یہ جو دعوت و ارشاد ہے، واعظ و ارشاد، اس کے بھی انداز الگ الگ ہیں. ہر مرید کا اپنے شیخ سے، ہر طالب علم کا اپنے استاد سے، ہر بیٹے کا، ہر اولاد، ہر بیٹی کا اپنے ماں باپ سے تعلق جداگانہ ہوتا ہے. ماں باپ کو بھی پتا ہے کون سا بچہ شریف ہے، کون سا ڈھیٹ ہے، کون سا خارش سے ڈر جائے گا، کون سا ڈانٹ ڈپر سے ڈرے گا، کون سا دو چار چماٹوں سے، اور کون سا ذرا زیادہ جھاڑ پلانے سے. تو ہر چیز کے طبقے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اللہ پاک کی طرف سے ان کو بشارت ملی کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو خدمت انجام دیں گے، خدمت انجام دلوائیں گے، اس میں آپ کا کام ایک جگہ پر ٹک کر کرنا نہیں ہوگا. آپ کا معمول تھا کہ آپ چلتے تھے، ہمیشہ آپ سفر میں رہے، اور آپ کو یہ بشارت پہلے سے ملی تھی کہ اختتام آپ کا اجمیر میں ہوگا، وہاں آ کر آپ کو قیام کرنا ہے. آپ چلے اپنے ساتھ ذاکرین و شاغلین اور اہل اللہ کی پوری ایک جماعت ہوتی تھی، کبھی 300، کبھی 250، کبھی 200، کبھی 500، کبھی 700. اس کے اندر امیر، کبیر، غریب، فقیر، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، یہاں تک کہ وقت کے شہزادے بھی بسا اوقات ان میں ہوتے تھے، اور جو درویشوں والے لباس کے اندر ملبوس ہوتے، اور ان کو سختی سے پابندی کے ساتھ ممانعت ہوتی تھی کہ کسی سے ذکر تک بھی نہ کریں کہ یہ شہزادے ہیں، وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوا کرتے تھے. اور ایک معمولات کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، ذکر اللہ کی اور عبادت کی. تو یہ حضرات کا پورے قافلہ ہوتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی زیر قیادت یہ قافلہ چلتا، کبھی ایک گاؤں، کبھی دوسرے گاؤں، کبھی اس دیہات، کبھی اس بستی، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، گلی گلی، نگر نگر، جہاں اشارہ ملتا وہاں یہ قافلہ پہنچتا. جا کر وہاں بستی والوں سے اجازت لیتے کہ ہم لوگ پردیسی ہیں، آپ کے علاقے میں کچھ وقت قیام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت دے دیں. تو یہ ہندوستان کے تقریباً سارے علاقوں کے اندر، مختلف دیہاتوں کے اندر یہ قافلے پہنچے. سارے نورانی چہروں والے، صاف ستھرے لباس والے، صوم و صلات کے پابند، ذکر اللہ سے چہروں کو، دلوں کو منور رکھنے والی ہستیاں، ایک بڑی تعداد ہوتی تھی. وہاں کی بستی کے لوگ اجازت دیتے تھے تو وہاں کھیت والی زمین پر، کسی بھی جگہ پر یہ خیمہ بستی بنا کر وہاں مقیم ہو جاتے. اب وہاں اپنے معمولات شروع ہیں، ذکر اللہ، عبادات، نمازیں، تلاوت اور صبح تہجد. دو چار دن کے اس عبادت کی وجہ سے وہاں انوارات، تجلیات کی بارشیں برستی تھیں. وہ دیہاتی، وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے، مذہب اسلام سے دور ہوتے، دور دور سے دیکھ کر حیران پریشان ہوتے کہ یہ کون لوگ ہیں، ایسے مبارک چہروں والے، ایسے صاف ستھرے اور رات دن عبادتوں میں لگے رہنے والے، اس انوارات تجلیات کا اثر ان بستیوں پر ہوتا. اور پھر آخری دن ایک اجتماعی دعوت ہوتی اور اجتماعی دعا ہوتی، اس دعا کے اندر ان تمام دیہاتی باشندوں کو بلایا جاتا، اس قبیلے کے لوگوں کو، دیہاتیوں کو جمع کر لیا جاتا، ان کی دعوت کی جاتی، ضیافت کی جاتی، اور اس کے بعد یہ حضرات ان کی خدمت پر معمور ہوتے، اور پھر دعا ہوتی اجتماعی، اور اس کے اندر پھر حضرت دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ، ان لوگوں نے ہم پردیسیوں کو جگہ دی، اپنی زمین پر آباد ہونے اور ٹھکانے کا موقع دیا، پھر ان کے لیے والہانہ انداز میں دعائیں کرتے. وہ دعائیں پھر ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر ان کے دلوں پر اترتی چلی جاتی. کتنے تو پھر اسی مجلس کے اندر جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، ہندو ہوا کرتے تھے، غیر مسلم ہوا کرتے تھے، پھر وہ مشرب اسلام ہو جایا کرتے تھے، اور کتنے ایسے ہوتے تھے کچھ وقت کے بعد ان کے اندر اسلام اور ایمان اتر جاتا تھا. تو یہ ایک خانقاہی سلسلہ ایسا تھا جو چلتا پھرتا سلسلہ تھا کہ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، دیہات دیہات، جا جا کے پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے بندوں کو پھر اللہ سے جوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان کو معمولات دیا کرتے تھے، انداز زندگی سکھایا کرتے تھے، ان کی تربیت اور تعلیم فرمایا کرتے تھے. اس طرح پھر اگلے دیہات میں جگہ جگہ جا کر اس طرح ان کے اندر اللہ کے دین کو پہنچانے کا ایک سلسلہ قائم فرما رکھا تھا. اسی طرح ایک دن دسترخوان لگا ہوا تھا، سارے دیہاتی بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے کہ ہماری اس قدر عزت افزائی کہ ہم نیچ قوم کے لوگ اور یہ اونچے لوگوں نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا. ہندوؤں میں تو یہ نیچ اور اونچ بہت ہوتا ہے. تو دیکھا کہ ایک شخص دور ٹوکرا اٹھائے جا رہا تھا، اپنے خادم کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ، یہ کیوں کھانے پر نہیں آیا؟ یہ بھاگا بھاگا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ دیکھتے ہو میں تو جمعدار ہوں، بھنگی ہوں، گندگی صاف کر کے ٹوکرا اٹھائے پھینکنے جا رہا ہوں، مجھ جیسا گندا آدمی آپ صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ کہاں بیٹھ سکتا ہے؟ واپس آیا، پیغام دیا تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بالٹی پانی کی بھر کر لے کر بھاگو، دوڑو، اس کو پکڑو، اس کے ہاتھ دھلاؤ، اس کے پاؤں دھلاؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ شخص بالٹی پانی کی بھر کر وہاں پہنچا اور جا کر پیغام دیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو لو اور میرے پاس آ جاؤ، تو اس کے وہیں آنسو ٹپکنے لگے کہ مجھ جیسا گندا اور پلید آدمی، اس کو بھی آپ کے بزرگ بلا رہے ہیں. ہاتھ پاؤں دھوئے، آ گیا. آنے کے بعد خود حضرت نے پاس بٹھا لیا، پاس بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے تھے. وہ لقمے کھلانا کیا تھا کہ ایمان دل کے اندر اتر رہا تھا، کھانا کھانے کے ساتھ ہی دل کے اندر ایمان اتر گیا کہ ایسی بزرگ ہستی، اتنی اونچی ہستی، وہ مجھ جیسے جمعدار اور بھنگی کو اتنی عزت دے رہے ہیں. کھانے کے ساتھ ہی مشرب اسلام ہو گیا. تو حضرات کے تربیت کے حالات سدھارنے کے، سنوارنے کے انداز جدا گانا ہوا کرتے ہیں. تو مریض الگ الگ نوعیت کے ہوا کرتے ہیں، ان کے علاج بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ہمارے والد ماجد کے استاد ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی کئی بار ان کی زیارت نصیب ہوئی. ابا جب کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو کئی ایک بھائیوں میں سے کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے شام کا وقت تھا، ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو میں بھی ساتھ تھا. ایک بلی اپنے بچے کو گردن سے دبوچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی تھی. ہم لوگ ٹہل رہے تھے وہاں باہر، کیاری تھی اشرف المدارس جو گلشن اقبال والا. تو بلی اپنے بچے کو گردن سے دبوچ کے یہاں سے وہاں لے جا رہی تھی. حضرت نے فوراً میرے والد ماجد سے فرمایا، دیکھیں دیکھیں جس طرح یہ بلی اپنے بچے کو گردن سے دبوچ کے لے جا رہی ہے، تو پیر کو بھی چاہیے کہ اپنے مرید کی گردن اسی طرح دبوچ کے رکھا کرے تو وہ بہکنے نہ پائے، کہیں کسی اور کے چنگل کے اندر وہ شکار نہ ہو جائے. جس طرح اس نے دبوچا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں کو اسی طرح دبوچ کے رکھیں، ان کی حفاظت رکھیں کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس لیے کہ نفس اور شیطان ہر وقت حملہ آور ہونے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے یہاں لوگ آتے تھے بے شمار، ظاہر ہے وقت کی بزرگ ہستی تھی، تو فیضیاب ہونے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑے وقت کے لیے آیا، کوئی زیادہ وقت کے لیے آیا، اور وہاں ایک ضیافت کے لیے دسترخوان لگتا تھا. کبھی اس کے اوپر نرم گرم کھانے لگ رہے ہیں، کبھی مال ہے تو کبھی دال ہے، اور کبھی گرما گرم بریانی ہے تو کبھی مرغ و مسلم ہے. آنے والے آتے واضح ارشاد میں شریک ہوتے، اس کے بعد مرغ و مسلم کھا پی کے چلے جاتے، اور فرمایا کہ میں تو حضرت کی خدمت خاص کے اندر ہوا کرتا تھا، پل پل پہ بات بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی، جھڑک پڑتی تھی، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اس طرح کرو، اس طرح کرو، پل پل پہ. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بزرگ کا، اپنے پیر و مرشد کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے جب وہاں وہ مقیم تھے، حضرت کی خانقاہ کے قریب ہی ایک کنواں تھا کہ جس میں آس پاس کی بستی کے ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، ڈول بھر بھر کے اپنے لیے پانی لے جایا کرتے تھے. تو حضرت کی طبیعت میں نظافت اور نفاست تھی، تو مجھے معلوم تھا کہ اگرچہ اس کنویں کا پانی بھی شرعی لحاظ سے استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ بڑا کنواں تھا، مائع جاری تھا، تو اگرچہ اس میں ہندو بھی پانی نکالیں لیکن تب بھی پانی صاف شفاف پاک ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن مجھے حضرت کا مزاج شناسی تھی، جب کوئی خادم خاص، کوئی شاگرد خاص، کوئی مرید خاص اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کو مزاج شناسی نصیب ہوتی ہے، اس کو مزاج پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بڑے کا، میرے استاد کا، میرے پیر کا، میرے شیخ کا مزاج کیا ہے، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں. تو مزاج شناسی تھی. تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت کی طبیعت پر اس کنویں کے پانی کا استعمال ناگوار گزرتا ہے، تو میں اس بستی سے 2 میل دور فاصلے سے ایک صاف شفاف نہر بہتی تھی، میں وہاں تک جا کر آپ کے لیے لوٹوں میں پانی بھر کر لاتا تھا تاکہ صاف شفاف پانی آپ استعمال فرمائیں. اس پر بھی مجھے جھاڑ پڑتی تھی، دیر لگا دی، اتنی دیر میں پانی لے کر آئے ہو. ایک دن حضرت سے بے تکلفی کے اندر کہہ بیٹھے کہ حضرت لوگ تو آتے ہیں مرغ و مسلم بریانیاں کھا کھا کے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کو جھاڑ پڑتی ہے، نہ کسی کو ڈانٹ پڑتی ہے، سارے آتے ہیں عزت سے کھا پی کے چلے جاتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں رات دن لگا رہتا ہوں، بات بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے، بات بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے، جھاڑ پہ جھاڑ پڑتی ہے. فرمایا کہ لاؤ بھائی ایک اچھا سا مرغا تل کے لاؤ، اختر کو کھلا دو اور ان کو بھی چلتا کر دو. فرمایا نہیں نہیں حضرت، توبہ میری توبہ، مجھے مرغا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ عزیز ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے نا، تم نے کہا کہ لوگ تو آتے ہیں مرغے کھا کے بریانیاں اڑا کے چلے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے لیے ایک اچھا سا مرغا تیار کرا دیتے ہیں، مرغ و مسلم تیار کرا کے تم بھی کھاؤ اور جاؤ. فرمایا کہ نہیں حضرت، مجھے یہ تو گوارا نہیں. فرمانے لگے لوگ تو آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کا تو نام و نشان بھی رہے گا کہ نہ رہے گا، لیکن اللہ پاک ایسا وقت لائیں گے کہ تمہیں خوب چمکائیں گے، یہ خدمت آئندہ آنے والے وقت میں تمہارے کام آئے گی. وہی خدمت تھی، اپنے بزرگ کی دعائیں تھیں، ان کی چپلوں، ان کی قدموں کی گویا کہ ان کی خدمت اور ان کی چپلوں کا سیدھا کرنا تھا کہ اللہ پاک نے وقت کا اتنا بڑا بزرگ اور امام بنایا کہ شیخ العرب والعجم کا لقب پایا. دنیا زمانے کے اندر اللہ پاک نے فیض جاری اور ساری فرمایا، اور جانے کے بعد بھی فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو یہ بات چلی کہاں سے پہنچی کہاں تک. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ استاد کو اپنے شاگرد سے جب خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی استاد ٹوکتا ہے کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرنا، یہ غلط، ایسا نہیں کرو. اور جس طالب علم سے یا جس مرید سے یا جس نمازی سے یا جس تعلق والے سے انسان کو محبت نہ ہو، خاص تعلق نہ ہو، کوئی التفات نہ ہو، تو بڑی غلطی پر بھی انسان ٹوکے بغیر چپ لگا جاتا ہے کہ جاؤ جانے دو، ہماری بلا سے جو کرتا ہے کرنے دو. یہ روک اور ٹوک، ڈانٹ اور ڈپٹ، یہ بہت بڑی علامت ہے محبت کی، کہ اگر اولاد کو ماں باپ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، روک ٹوک ہو رہی ہے، سمجھ لو کہ ماں باپ محبت سے اس کو صحیح ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں. شاگرد کو اگر استاد ڈانٹ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، تو وہ شاگرد سمجھ لے کہ استاد کے دل میں میرا مقام ہے، میری محبت ہے، استاد کی خاص توجہ مجھے نصیب ہے. کوئی شیخ اپنے مرید کو اگر کسی بات پر ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، بھلے نرمی سے بھلے گرمی سے، وہ مرید سمجھ لے کہ میرا اپنے شیخ کی نظروں میں کوئی مقام ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو اب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مرید جو بیت ہو کر دور دور ہیں، تو ہمیں بھی اب ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ اور جاؤ. اور جو تعلق رکھنے والے قریبی ہوتے ہیں، دل کی گہرائی سے سامنے بھی اور پیچھے بھی دل کی دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ ان کو خوب پروان چڑھانا. یہ قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی انسان کا بناوٹی عمل نہیں، یہ قدرتی عمل ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو صحابہ خدمت میں لگے رہا کرتے تھے، برجستہ بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں. دعا کی درخواست کیے بغیر، پہلے بھی میں نے عرض کیا پوری ایک فہرست ہے ان صحابہ کی، کس کس موقع پر کس کس صحابی نے کون کون سی دعا لی. تو یہ برجستہ خدمت، تعلق اور محبت کا لگاؤ، یہ خود ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ سامنے والے سے برجستہ دعا انسان کو مل جاتی ہے. اگر تعلق سرسری ہو، ظاہری طور پر محبت کے بول بولے جا رہے ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اندر کھوٹا مال بھرا ہوا ہو، اوپر لیبل لگا دیا جائے اوریجنل کا، اس لیبل سے کوئی فائدہ نہیں. محبت اللہ پاک نے ایسی ایک حقیقت رکھی ہے کہ باقاعدہ یہ ایمان کا حصہ ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی خاطر ہو، کسی سے نفرت اور بغض اور عداوت بھی اللہ کی خاطر ہو، یہ چیز چھلکتی ہے، نظر آتی ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب محبت ہوتی ہے تو انسان کا انداز، اس کا طور طریقہ، اس کا ملنا جلنا یہ خود بتاتا ہے کہ یہ محبت سے مل رہا ہے. اوپری محبت، سرسری محبت، ظاہری محبت، ڈھکوسلے، وہ الگ دکھائی دیتے ہیں. وہ لاکھ انسان محبت کے دعوے کرتا رہے اور محبت کے بول بولتا رہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے سب کچھ کھوکھلا ہے. بھلے انسان ہاتھ چومے، بھلے پیشانی چومے، بھلے قدم چوم لے، لیکن وہ محبت محبت نہیں ہوتی. کچھ بھی نہ چومے، محبت خود چھلک کر بتاتی ہے کہ سامنے والا کس قدر محبت کرتا ہے. ہم اور آپ اللہ پاک نے ذی شعور بنایا، ہمیں حس دی ہے، شعور دیا ہے رشتوں میں، نعتوں میں، دوستیوں میں، تعلقات میں، ہمارے روزمرہ کاروبار زندگی میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں. ہم خود آرام سے فیصلہ کر لیتے ہیں کون مخلص ہے، کون کھوٹا ہے، کون محبت سے برتاؤ کر رہا ہے، کون دکھلاوے کے لیے، مطلب پرستی خود غرضی کے لیے کر رہا ہے. تو محبت سے جو کام کیا جاتا ہے بڑا گہرا اثر انداز ہوا کرتا ہے. اور یہ محبت اللہ تعالی نے ایسی اثر انداز رکھی ہے کہ جو آخرت میں عرش کے سایہ میں جگہ دلوانے کا باعث بنے گی. فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے افراد کے جو اللہ کی ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر ملتے ہوں، اسی محبت کے ساتھ بچھڑ جاتے ہوں، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں جگہ دلوانے کا باعث بنے گی. تو محبت کو خالص رکھنا، تعلق کو مضبوط رکھنا، اور جو تعلق انسان نے جوڑا ہو، جو وعدہ انسان نے کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی لاج رکھی جائے، اس تعلق کو نبھایا جائے، تو یقیناً دعائیں ملتی ہیں. پھر انسان بزرگ دنیا میں رہے نہ رہیں، بڑے سر پر رہے نہ رہیں، لیکن ان کی دعائیں شامل حال رہا کرتی ہیں، بیڑا پار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بڑی قدر و منزلت ہے محبتوں کی، جو بے لوس محبتیں ہوں، پرخلوص محبتیں ہوں، اللہ کی ذات کے لیے محبتیں ہوں. اللہ کی ذات کے لیے جو محبت کی جاتی ہے اس کی قیمت اللہ پاک نے بتا دی. ایک شخص تھا جو ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا. اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا کہ جاؤ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے پوچھنا کہاں جا رہے ہو. وہ فرشتہ راستے میں تھا، یہ ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی کے راستے میں تھا کہ وہ انسان نما فرشتہ وہاں بیٹھا موجود تھا. اس نے ملاقات کی، پوچھا کہاں چلے، کہا کہ اس دوسری بستی میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کیا اس سے تمہارا کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت، کوئی قرض ورض، کوئی دنیاوی معاملہ؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اس محبت کی خاطر میں یہاں سے اس سے ملاقات کے لیے صرف چلا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے مجھے اس سے محبت ہے. اللہ پاک نے اس فرشتے کے ذریعے پیغام سنوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ فرشتے کو انسانی شکل میں بنا کر تمہارے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بندے سے اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالی بھی تم سے محبت فرماتے ہیں. تو دنیا کے اندر اللہ سے محبت کرنا گویا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ رمضان المبارک کے جو بیانات تھے اس میں ہم نے وہ حدیث بیان کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، حضرات حسن حسین، جن کو حضرات حسنین کہا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو بھی میرا امتی ان سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت فرمائیے. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان موقع بموقع تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس محبت کی تجدید کر لیا کرے کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے تو محبت ہے ہی، یا اللہ مجھے آپ سے محبت، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین اسلام سے محبت، قرآن کریم سے محبت، صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت، سارے مسلمان اہل ایمان سے محبت، بالخصوص حضرات حسنین سے مجھے عشق و محبت ہے، دل کی گہرائی سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے اظہار پر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو مل جاتی ہے۔ چونکہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے، جو بھی ان سے محبت کرے اسے بھی محبت فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے انسان وقتاً فوقتاً اس محبت کا اظہار کرتا رہے، چرچا نہ کرے، ڈھنڈورا نہ پیٹے، تذکرے نہ کرے، تنہائی کے اندر اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، گہری بات وہی ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو اور کوئی نہ جانے۔ ایک شخص تھا جس پر 3000 دینار قرضہ تھے اور وقت مقررہ پر وہ قرضہ ادا نہ کر سکا، مقروض جو قرض خواہ تھا وہ مقروض کے پاس آیا، مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ بھئی میں تو تہی دست ہوں، بالکل خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ تو یہ عدالت کے یہاں لے گیا، عدالت میں لے گیا، قاضی صاحب کے پاس لے گیا، قاضی صاحب نے مقدمے کی سماعت کی اور واقعتاً اس نے بھی اقرار کیا کہ مقررہ وقت پر مجھے یہ 300 دینار دینے تھے لیکن میں خالی ہاتھ ہوں، مجبور ہوں۔ تو قاضی صاحب نے اس کو ایک مہلت دے دی، ایک مہینے تک کی مہلت دے دی کہ اس وقت تک کہیں سے بھی بندوبست کرو، انتظام کرو، اس کا قرضہ چکانا ہے۔ وہ بھی راضی ہو کہ ٹھیک ہے میں مہلت دیتا ہوں۔ اب یہ جب وہاں مہلت لے کر نکلا، پریشان تھا، اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ کثرت درود شریف، درود شریف کی کثرت انسان کو مشکلات سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ جو درود شریف کے فضائل کے اندر آئی ہیں اس میں بے شمار فضائل ہیں، دنیا کے بھی فضائل اور برکات، خیر انوارات، تجلیات، برکات اور رزق کی فراوانی، اور آخرت کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور آخرت کی ہولناکیوں سے، وحشت کے اس مقام سے اس کو امن اور نجات، بہت ساری بشارتیں۔ اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ مشکل وقت میں کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ نجات کا باعث بن جاتا ہے، تو اس نے کثرت سے درود شریف کو ورد زبا بنا لیا، کثرت سے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ایک خواب دکھائی دیا، اور اس خواب کے اندر کسی کہنے والے نے کہا کہ وقت کا جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر اپنے 300 دینار لے آؤ اور اس سے قرضہ چکا دو۔ خواب تھا، سوچا کہ شاید جو دل دماغ پر میرا قرضہ چھایا ہوا ہے وہی خواب میں نظر آ گیا۔ کہنے والے نے کہا جاؤں گا، نہ وہ مجھے جانتا نہ میں اس کو پہچانتا، پتہ چلا اور پکڑ کے مجھے گرفتار کر لیا کہ تو کہاں سے مجھ پر دعوت دار آیا۔ اپنے اس عمل کو جاری رکھا، اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وقت کا جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ، اس سے جا کر اپنے 300 دینار لے لو اور میرا بتا دینا۔ جاگ گئے، خوش ہوئے کہ چلو تسلی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، لیکن پریشان تھا، حیران تھا کہ وہاں جاؤں گا، اسے مانگوں گا، بتاؤں گا، لیکن وہ تو میری تصدیق نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا جھوٹ بولتا ہے، خواب کی سچائی اور گواہی کوئی دلیل تو میرے پاس ہے نہیں۔ ورد جاری رکھا، عمل جاری رکھا، تیسری رات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ فرمایا کہ جاؤ اپنا رقم علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس سے وصول کر لو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، چلا تو جاؤں گا لیکن اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی اور علامت مانگ لی کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو میں اس کی نشانی کیا پیش کروں؟ فرمایا کہ اس سے کہہ دینا کہ وہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد کسی بھی انسان سے بات کیے بغیر سب سے پہلے جو تم درود و سلام کے نذرانے میری خدمت میں پیش کرتے ہو وہی تمہاری نشانی اور دلیل ہے۔ تیسرے دن یہ بیدار ہو کے وہاں پہنچا، اس تک رسائی حاصل ہوئی، وہاں پہنچنے کے بعد اس سے مطالبہ کیا اور بتایا کہ اس طرح سے مجھے خواب میں بشارت ملی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 300 دینار دے دو۔ اس نے کہا کہ خواب تم بیان کر رہے ہو، مجھے کیا معلوم سچے ہو جھوٹے ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے، کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے؟ کہا کہ اس کی دلیل وہی درود و سلام ہے جو تم فجر کے بعد کسی سے بات چیت کیے کرنے سے پہلے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں جو ایک خاص مقدار کا نا درود و سلام پیش کرتے ہو، وہی اس پر دلیل ہے۔ یہ وہ راز تھا جو اس وزیر کے علاوہ اس کے کرامن کاتبین اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ظاہر انسان خاموشی سے جب فجر کے بعد بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، کیا راز و نیاز کر رہا ہے، آج تک یہ راز کسی پر فاش نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ تھا، اور خواب کے ذریعے سے فرمایا کہ وہ درود جو تم فجر کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے پہلے میری خدمت میں پیش کرتے ہو، یہی میرے اس خواب کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ بات تو کبھی کسی کو بتائی نہیں، کسی کو پتا نہیں، تو واقعتاً یہ غیبی معاملہ ہے۔ وزیر اٹھ کر گیا، اندر سے دینار لے کر آیا، تو وہ 900 دینار تھے۔ 300 دینار دیے، کہا کہ اس سے اپنا قرضہ چکا لینا۔ 300 دینار دیے، کہا کہ اپنے بال بچوں کا خرچہ چلا لینا۔ اور 300 دینار دیے، کہا کہ اس سے اپنا کاروبار سدھار لینا۔ بات چلی یہاں سے کہ معاملہ جو بھی انسان کرے بس اللہ اور بندے کے درمیان ہو، کوئی چرچا، کوئی تذکرہ، کوئی کسی سے اس کا ڈھنڈورا نہ ہو۔ جو بات اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے، بڑی اثر انداز ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے۔ تو یہ 900 دینار لیے خوش پلٹا، اور مقررہ تاریخ پر قاضی کی عدالت میں پہنچ کر اس نے 300 دینار پیش کیے۔ قرض خواہ بھی آیا ہوا تھا، اور قاضی صاحب کی موجودگی میں 300 اشرفیاں جب اس کو دی تو قاضی صاحب نے وصول کیا اور پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے پاس تو تھے نہیں، تم تو کہہ رہے تھے میں تنگ دست ہوں، مفلوق الحال ہوں، اب یہ 300 دینار کہاں سے لیا ہے، یہ بھی ثابت کرو۔ اس نے پورا قصہ سنا ڈالا کہ میں تو خالی ہاتھ تھا، سچا تھا، لیکن اللہ پاک نے غیب سے اس طرح انتظام کرا دیا۔ سنتے ہی قاضی صاحب اٹھے اور جا کر 300 اشرفیاں اٹھا لائے، کہا کہ اس قدر تمہارے ساتھ مبارک معاملہ ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک عمل میں بھی شریک ہو جاؤں، لہذا تمہارا 300 دینار کا قرضہ لو، میری طرف سے یہ ادا کر دو۔ 300 دینار قاضی صاحب نے پیش کر دیے۔ 300 دینار لے کر جب اس نے قرض خواہ کو دیے تو قرض خواہ تو پورا قصہ سن چکا تھا، اس نے بھی پلٹ کر کہا کہ اتنا مبارک عمل تمہارے ساتھ ہوا، اتنی مبارک بشارت کے ساتھ اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی، تو میں چاہتا ہوں کہ 300 دینار معاف کر کے تمہیں واپس دے دوں، میرا قرضہ تم نے چکا دیا، میں نے معاف کر کے تم کو واپس لوٹا دیے۔ تو کیا تو 1 دینار پاس نہیں تھا؟ اس کثرت درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے ایسا مال و مال فرمایا کہ قاضی کی عدالت سے 1200 دینار لے کر واپس پلٹا ہے۔ 900 دینار وہاں سے ملے، 300 دینار قاضی صاحب نے دے دیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے معاملات کو، دل کو صاف شفاف رکھ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی گہری سے گہری کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی جائے، معرفت مانگی جائے، تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ تعلق مضبوط اور اچھے سے اچھا، پختہ سے پختہ، بڑے آسان طریقوں پر اللہ پاک نے استوار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکام کو انسان دل و جان سے اپنائے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائے، صرف اخلاص کے جذبے کے ساتھ۔ یعنی یہ سارا سب کچھ کرے صرف اللہ کے لیے۔ فرضوں پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور واجبات ہیں دیگر۔ حج تو ساری زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، وہ بھی مالداروں پر۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی مالداروں پر۔ روزے سال میں ایک مہینے فرض ہیں، وہ بھی صرف 29 اور 30۔ نماز البتہ ایسا ہے جو شب و روز اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت، جس کو اللہ پاک نے ساری زندگی کے لیے بندے کو اپنے آپ سے جوڑ لیا۔ اور جو حرام کام ہے، حرام کرنا ہو یا حرام کھانا ہو، ان دونوں سے بچے۔ لقمہ حلال کے اندر جو برکت اللہ پاک نے رکھی ہے، جو انوارات رکھے ہیں، وہ لقمہ حرام میں نہیں۔ لقمہ حرام میں جو نحوست ہے، جو غیظ و غضب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اس سے انسان بچے۔ حرام کام جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، شراب ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، دل آزاری ہے، دوسروں کی حق تلفی ہے، حق مارنا ہے، اور جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، طرح طرح کے یہ بڑے بڑے جرائم جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، ان حرام کاموں سے بچ جائے اور حلال کو اپنائے، فرائض کو اپنا لے، واجبات کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے ساتھ. دین اسلام بالکل صاف ستھرا، بڑا کھرا اور بہت اجلا اور منجلا مذہب ہے. یہی چیزیں اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے معیار بنائی ہیں کہ فرائض کا پابند ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو. عوامر اور نواہی، یہ دو چیزیں رکھی ہیں. عوامر کا مطلب یہ کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اب چاہے وہ کرنا مستحب کے درجے میں ہو، سنت کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، یا پھر فرض کے درجے میں ہو، یہ عوامر کہلاتے ہیں. ہر چیز کو اخلاص کے جذبے میں سرشار ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انجام دے لے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں تو لوگ سنت کو تلاش کیا کرتے تھے کہ عمل کرنے کے لیے، اب سنت کو تلاش کرتے ہیں عمل سے جان چھڑانے کے لیے. پہلے پتہ چلتا تھا سنت ہے، دل و جان سے اپناتے تھے، ارے سنت پتہ چل گئی، اس سنت پر بھی عمل کریں گے. جو سنت پتہ چلتی تھی دل و جان سے اپناتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ چلو زندگی میں ایک اور سنت تازہ ہو گئی. اب پتہ چلتا ہے کہ سنت ہے، اچھا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے نا، چلو سنت ہے، چلو چھوڑ دو. رمضان میں یہ تماشے بہت ہوتے ہیں. تراوی کی عبادت چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، محنت درکار ہے، مشقت اور مجاہدہ ہوتا ہے، گرمی اور سردی کی تکلیفیں جھیل کر گھنٹے، سوا گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جھکتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اس وقت کھرے اور کھوٹے سامنے آ جاتے ہیں. کھرے سکے تو بوڑھے بھی ہوں گے تب بھی لگے رہتے ہیں بےچارے. کوئی دل میں محبت ہے، اتباع سنت کا جذبہ ہے، اس بڑھاپے کی ذوف اور شدت اور تکلیف کو جھیل کر بھی وہ اس عبادت کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں. اور کھوٹے سکے، کڑیل جوان ہونے کے باوجود اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ہیں، فٹ بال کھلا لو، کرکٹ کھلا لو، کڑی دھوپ کے اندر گھنٹوں کو نچا لو، وہ کڑیل جوان کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کہ فرض و واجب تو نہیں ہے نا. وہ پھر جان چھڑانے کے لیے سنت کا سہارا لے کر بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ سنت یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر سنت کا لیبل لگ گیا تو اس کو چار چاند لگ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. محبوب کی ادا کو تو جان نثار کر کے انسان اپناتا ہے. تو چاہے وہ مستحب ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، یہ عوامر کہلاتے ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. اور نواہی کے اندر حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مشتبہات، ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ. تو یہ وہ بڑے بڑے اللہ پاک نے مضبوط اور مستحکم ہمیں راہیں دے دی کہ ان راہوں پر چل کر تم میری محبت حاصل کر سکتے ہو. پھر اس کے علاوہ دیگر جو معاملات اللہ پاک نے رکھے اپنی محبوبیت کے، ان کے ذریعے مزید چار چاند لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا، تعلق کو جوڑنے کا، مضبوط سے مضبوط اور مستحکم سے مستحکم بنانے کا طریقہ کار فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر عمل پیرا ہونا ہے. تو بات چلی تھی یہاں سے کہ مریض مختلف ہوتے ہیں تو ان کے علاج میں مختلف. تو عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، رات کے جس پہر آنکھ کھل جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اٹھ جائے، وضو بنا لے، جائے نماز بچھا لے، اللہ کے سامنے نماز پڑھ لے، چار رکعت، آٹھ رکعت، بارہ رکعت، پھر گڑ گڑائے، آہو زاری کرے، لیکن ہمت ساتھ نہیں دے رہی. فرمایا لیٹے لیٹے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، درود شریف استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. یہ تنہائی کا موقع ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، لیٹے لیٹے بھی ذکر اللہ کر لینے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگو، یہ دعائیں براہ راست قبول ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صبح تہجد کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، نہ بھی ملے فرمایا کرتے تھے کہ وتروں سے پہلے چار رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اس پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو بندے کے اندر طلب ہو، جستجو ہو، لگن ہو، تو پھر اس لگن کے اندر بسا اوقات وہ تھوڑے سے بھی بہت کچھ پا لیتا ہے. واقعات تو بے شمار ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک سفر تھا میرا، جس میں میں پانی پت سے کاندھلا کی طرف جا رہا تھا، دریائے جمنا کا راستہ تھا، کنارے سے ہوتا وہ میں ایک بستی سے گزرا. رات شام کا وقت ہوا تو میں نے اس بستی میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا. مسجد میں پہنچا تو وہ ایک سادی سی مسجد تھی جو گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی. مسجد صاف کی, اس کے بعد میں نے اذان دی, کوئی نہ آیا, سناٹا چھایا رہا. اگلی نماز کا وقت آیا, اذان دی, سناٹا چھایا رہا, کوئی نہ آیا, خود ہی اذان دے کر نماز پڑھ لی. عشاء کا وقت جب ہوا, اذان دی, تو نماز کے وقت میں نے دیکھا ایک شخص آیا, مجھے دیکھا اور چلا گیا. جانے کے بعد واپس پلٹ کر آیا اور میرے لیے تین روٹیاں لے آیا. کہا کہ پردیسی مسافر معلوم ہوتے ہو, یہ روٹیاں ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہیں. فرمایا کہ وہ روٹیاں, میں بھی دن بھر کا تھکا ماندہ تھا, بھوکا تھا, کھانا مل گیا تو میں نے وہ روٹیاں تناول کی, کھا لیں, رات آرام کے لیے سو گیا. سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ رات تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. صبح جب بیدار ہوا, میں نے کہا بڑی مبارک بستی ہے, بڑی پیاری مسجد ہے کہ جس میں قیام کی بدولت تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. چلو یہیں ڈیرا جما لیتا ہوں, اور کیا چاہیے. دن گزر گیا بھوک اور پیاس میں, رات اسی طرح اذانیں دیتا رہا, کوئی نہ آیا. رات ہوئی, عشاء کے وقت پھر وہ شخص آیا, دیکھا تو وہ دو روٹیاں ساتھ لایا, دے کر چلا گیا. میں نے کھا لی, سو گیا. تو اگلے دن رات پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی. صبح جب بیدار ہوا تو ہوش آئے, میں نے کہا کہ یہ بستی کا کمال نہیں, روٹی کا کمال ہے, چلو یہیں پڑاؤ ڈال کے رکھتے ہیں, اگلی رات پھر زیارت سے مشرف ہوں گے. اگلی رات پھر عشاء کے وقت وہ شخص آیا اور ایک روٹی لایا, روٹی دی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب یہاں قیام نہ کرنا, خدا کے لیے چلے جانا. فرمایا کہ میں تو حیران رہ گیا کہ مہمان کا اکرام بھی کر رہا ہے, تیسری دن ہاتھ جوڑ کے مہمان کو چلتا بھی کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے, پہلے دن تین روٹی لائے, دوسرے دن دو روٹی لائے, ایک تیسرے دن ایک ہی روٹی لیا ہے. کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ پردیسی مسافر ہو, تو میں گھر گیا, پلٹ کر میں نے بیوی سے کہا کہ کوئی نیک اللہ کا ولی مسجد میں آیا ہوا ہے, کوئی درویش معلوم ہوتا ہے, تو لہٰذا میں مزدور آدمی ہوں, دن بھر مزدوری کر کے پیسے کما کر جو میں کما کر لایا تو اسے تین روٹیاں بنی تھیں, ایک میری اور ایک میری بیوی کی اور ایک میرے بچے کی, تو میں اپنے حصے کی روٹی آپ کے لیے لے کر چلنے لگا. تو بیوی نے کہا میرا حصہ بھی شامل کر لو, اس اللہ والے کو کھلا دو. تو میرے بچے نے یہ بات سنی تو اس نے اپنی روٹی بھی دے دی, کہا میرا حصہ بھی شامل کرے, میری روٹی بھی اللہ والے کو کھلا دے. تو ہم تینوں روٹیاں لے کر آپ کے پاس میں لے آیا, ہم تینوں کی روٹیاں. اگلا دن جب آیا, آپ کو میں نے پھر پایا, تو میں روٹی لے کر چلنے لگا, تو بچہ بھوک برداشت نہ کر سکا, وہ تو اپنا حصہ نہ دے سکا, لیکن میرے ساتھ میری بیوی نے بھی اپنی روٹی کا حصہ دے دیا. اب تیسرا دن ہے, میری بیوی کی بھی بھوک برداشت نہ ہو سکی, وہ اپنی روٹی کا حصہ نہ دے سکی, میں اپنی روٹی کا حصہ لا چکا ہوں, لیکن میری بھی بھوک اب ناقابل برداشت ہے. خدا رب کل میرے اوپر ظلم نہ کرنا. کیا اس کا اخلاص تھا, کیا اس کے جذبے تھے, کس بے لوس محبت کے ساتھ لا کر اس نے اپنی اس محنت کی کمائی کی روٹیاں دی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک روٹی کھا کر جب سویا, تو اس دن بھی اللہ پاک نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دیا. اخلاص بڑی اونچی چیز ہے, اور محنت اور محبت یہ بڑی عظمت رکھتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے, جو محنت کی جائے, یقیناً وہ اثر انداز ہوا کرتی ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو, لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کو کھلانا, ان کی خدمت کرنا, ان سے دعائیں لینا, یقیناً یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. بندے تو بندے, حدیث مبارک میں آتا ہے کتے کو پانی پلانے پر جنت مل گئی. آوارہ, بدکار, فاحش, گناہگار, ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر پانی نکال کر اس کو پلا دیا, اللہ پاک نے پانی پلانے پر وہ بھی کتے کو جنت عطا فرما دی. حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن پل صراط پر لوگ کھڑے ہوں گے اور حیرانی کا عالم ہوگا. ایک جماعت آئے گی اور بھاگتی دوڑتی بڑے مزے سے گزر رہی ہوگی, یہاں حیرانی کے عالم میں ایک شخص کھڑا ہو کر پکارے گا, ارے فلانے رک. وہ رکے گا تو کہے گا تجھے یاد نہیں ہے, دنیا میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا, فلاں فلاں موقع پر یاد کر. وہ اس کو یاد کرے گا, اسے یاد آئے گا واقعتاً فلاں موقع پر تو نے میری پیاس بجھائی تھی. اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا, یا اللہ واقعتاً اس نے مجھے ایک گلاس پانی کا پلایا تھا, یا اللہ اس کو بھی بخش دیں, اس کو بھی پل صراط سے گزار دیں. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لیں گے. کھلانا اور پلانا, بندوں کی خدمت کرنا, اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنا, لیکن بے لوس. ورنہ تو لاکھوں کیا کروڑوں بھی خرچ کر دے دکھلاوا ہو، نام آوری ہو، چرچے اور شہرت ہوں، ڈھنڈورے ہوں، سب کچھ بیکار ہے، وہ بالے جان بن جائے گا، آخرت میں سب سے پہلے اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بڑا عالم، بڑا شہید، بڑا سخی، تینوں کو لایا جائے گا۔ عالم کہے گا یا اللہ تیری خاطر دین کی پڑھنے پڑھانے میں زندگی قربان کر کے آیا ہوں، اللہ پاک فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کہا تھا تجھے علامہ کہا جائے، بڑا عالم مانا جائے، سب کچھ کہا جا چکا، اوندھے منہ جہنم میں۔ شہید کو لایا جائے گا، یا اللہ تیری ذات کی خاطر جان کو قربان کر دی، اللہ پاک فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، کہا جا چکا، اوندھے منہ جہنم میں۔ بڑے سخی کو لایا جائے گا، کیا کر کے لائے، یا اللہ مال و دولت جو تو نے دیا تھا خوب لٹایا، تیری ذات کی خاطر خدمت کی تیری مخلوق کی، جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، بڑا دینے والا کہا جائے، سب کچھ کہا جا چکا، اوندھے منہ جہنم میں۔ تو بڑے بڑے اعمال کر کے بھی اگر نیت خراب تھی، اوندھے منہ جہنم میں گرنے کا باعث بن جائیں گے۔ چھوٹا عمل ہو لیکن اخلاص کے جذبے میں ہو تو چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے، جنت دلانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اخلاص بڑی قیمتی چیز ہے۔ فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مشتبہات سے بچنا صرف اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، سادگی کے ساتھ زندگی انسان گزارتا ہوا، اللہ کو مناتا ہوا زندگی گزار جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی ذات کی خاطر صاف، شفاف، پاکیزہ بنائے، اور اس میں نور محبت، نور معرفت اتار دیں، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار کر اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لیں، اللہ پاک ہمارے ہو جائیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ حیدر بھائی کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک شفائے کلی عطا فرمائے۔ بھائی خورشید انور سخت بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ محمد بلال اور محمد یوسف یہ بھی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا، اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں محترم جناب ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا بھی کل آپریشن ہوا ہے بڑا سیریس، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہماری بھابھی صاحبہ کو بھی شفا کلی عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والد ماجد کے پورے کنبے اور گھرانے اور خاندان اور پوری آل اولاد کو، بچوں، بڑوں کو، عورتوں، مردوں کو، سب کو اللہ پاک، اور ہمارے یہاں حاضرین جو موجود ہیں، مرد حضرات اور خواتین، ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو اللہ پاک خیر و برکت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، سعادت دارین سے مالا مال فرما کر خوب عمر دراز عطا فرمائے، خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، پاکیزگی عطا فرمائی، آئندہ زندگی بھی ہمیں پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دیجئے، دل کی حالت کو اچھا بنا دیجئے، ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، نور ہی نور بنا دیجئے، ظلمتوں سے ہمیں دوری نصیب فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے، پاکیزہ صحبت نصیب فرمائیے، پاکیزہ اعمال نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے، برے اعمال سے، برے دوستوں یاروں سے یا اللہ ہمیں دوری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خیر و برکت والی زندگیاں عطا فرمائیے، ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے ہماری اور ہمارے تمام متعلقین کی ساری زندگی حفاظت فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ موسم بڑا گرم چل رہا ہے، گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجئے، رحمت کی بارشیں برسائیے، خوشگوار ہوائیں چلا دیجئے، جہاں جہاں یا اللہ پانی کی قلت ہے وہاں رحمتوں کی بارشیں برسا کر سیرابی نصیب فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے، ہم سب کو ہمت اور قوت عطا فرمائیے، عزم مصمم عطا فرمائیے، گناہوں سے دوری کا پختہ ارادہ نصیب فرمائیے، گناہوں سے مکمل بچنا ہمارے لیے آسان بنائیے، نیکیوں پر گامزن فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے، ہماری صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی بنا دیجیے، ہماری سیرت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی بنا دیجیے، ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے، ہماری جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، امن و امان کی جو نعمت آپ نے عطا فرمائی اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے، خوب ترقیاں عطا فرمائیے، خوشحالیاں عطا فرمائیے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے، سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، محافظوں کی حفاظت فرمائیے، ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے، عوام کو اور حکام کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، پورا عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی اللہ مدد اور نصرت فرمائیے۔ اے الہ
الہ العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے. مبارک لمحات ہیں, دن ختم ہوا رات شروع ہوئی, آپ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, آپ کے منادی آپ کی عبادت کے لیے پکارتے ہیں. ایسے مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ہمارے والدین ماجدین کی, آبا اور اجداد کی, بزرگان دین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات عالیہ پر فائز فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجئے, اپنا ولی بنا لیجئے, اپنا متقی پرہیزگار بندہ بنا لیجئے. اے الہ العالمین ہم سب کو درویش خدا مست بنا لیجئے. اے الہ العالمین ہم سب کو ریاکاری سے, غرور و تکبر سے, بد اخلاقی سے ہمیشہ حفاظت نصیب فرمائیے, عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. یا اللہ مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وصلى الله على النبي الأمي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.